الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 38 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں سے اس سورہ کا چوتھا شذرہ شروع ہوتا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخری فیصلہ سنایا گیا اس سورہ میں، وہ فیصلہ بیان ہوا ہے. اور اس فیصلے میں 1.5-2 سال کا عرصہ ہے جس میں وقتاً فوقتاً ہدایات دی گئیں. چنانچہ اس سورہ میں مختلف موقعوں پر نازل ہونے والے شذرات ہیں جنہیں مضمون کی مناسبت سے ایک سورہ کی شکل دے دی گئی ہے. یہاں سے اب یہ جو چوتھا شذرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں خطاب کا رخ منافقین کی طرف ہو گیا ہے. اس سے پیچھے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یعنی مشرکین وہ لوگ کے جنہوں نے شرک کو اپنے دین کے طور پر اختیار کیا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. دوسرے اہل کتاب جو توحید ہی کے علم بردار تھے، اپنے آپ کو توحید ہی کا ماننے والا کہتے تھے لیکن شرک میں بھی مبتلا تھے، اور اس کے ساتھ دین اور اس کے حقائق سے بھی بیگانہ ہو چکے تھے. وہ بھی اپنے رویے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ بتایا گیا کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس میں جس چیز نے بہت اہمیت اختیار کر لی وہ یہ تھی کہ جو معاملہ ہونے جا رہا ہے وہ اب آسمان کے کسی عذاب سے نہیں ہوگا. یعنی جس طرح اس سے پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیج کر سزا دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے معاملے میں یہ نہیں ہوگا. اس کے بجائے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ سے سزا دلوائی جائے گی. اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان اس کا ذریعہ بنے گے، یعنی فرشتوں کی بجائے انسان. اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اس سورہ میں بیان ہوئی ہے. انسان اگر اعلیٰ اور جارحہ بننے والے ہیں، ان کو اللہ کے حکم پر یہ بڑا اقدام کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان میں کمزور بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے. ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا انتخاب کیوں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے کہ اس قوم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو تمہارے ہاتھ سے سزا دی جائے، اور تم جس امتحان میں ڈال دیے گئے ہو، یعنی اس کے نتیجے میں، وہ کتنا بڑا امتحان ہے. اس میں کامیاب ہوگے تو صلہ کیا ہے، اور ناکام ہوگے تو کس طرح گرفت ہوگی. یہ بات ہے جو اصل میں دلائل کے ساتھ واضح کی جا رہی ہے. دلائل میں بھی ہر طرح کی چیزیں ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ ایسے ہی نہیں کر دیا گیا. ان کے جرائم کیا رہے ہیں اور انہوں نے کس کس مرحلے پر حق کو جھٹلایا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، وہ صرف انکاری کے مجرم نہیں ہیں، اس سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. دوسری جانب ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ چشم زدن میں جو کچھ کرنا چاہے کر ڈالے گا، لیکن تم کو دنیا میں اگر سرفرازی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق یہ مفت میں نہیں ملے گی. اور یہ سرفرازی کا فیصلہ عالمی سطح پر کیا جا رہا ہے، یعنی خدائی تدبیر روبا عمل ہونے والی ہے اور تمہاری حیثیت اب صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی رہے گی۔ اتنا بڑا معاملہ تمہارے لیے ہونے والا ہے، زمین کی بادشاہی تمہیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ مفت میں نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اس کے لیے جو کچھ تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ یعنی وہ سزا کے مستحق کیوں ہوئے ہیں اس بات کی تفصیلات بیان کی ہیں، تم کو اس امتحان سے گزارا کیوں جا رہا ہے اس کے استدلال کو واضح کیا ہے۔ اب جب یہ استدلال واضح کیا ہے تو اس میں سب سے بڑھ کر کون لوگ مخاطب ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے اس وقت، یا مسلمانوں کا جو گروہ اس وقت مخاطب ہے، ان میں جلیل القدر صحابہ ہیں، مہاجرین و انصار ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں سبقت کی ہے، وہ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنے جان و مال کی قربانی دے کر دیا ہے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ان لوگوں سے ہے کہ جو ہیں تو اس جماعت کا حصہ لیکن بہت سی کمزوریوں میں مبتلا ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا بار ہم ہی پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، انہیں اس میں بھی تردد ہے کہ چلیے ان لوگوں نے بڑا جرم کیا ہے یا جرائم کا ارتکاب کیا ہے لیکن کچھ اور مہلت مل جانی چاہیے تھی۔ تو یہ شبہات، یہ وسوسے ان کے ذہن میں موجود ہیں۔ اور پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس سارے عرصے کے دوران میں مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہ ان کے دلوں میں اترا ہے نہ انہوں نے دل کی تصدیق کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے۔ ان کے لیے یہ ایمان بعض سیاسی مسئلے کا ذریعہ بنا ہے، اس وجہ سے منافقت کی جو روش وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کو بھی قائم رکھنا اس حکم کے بعد ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ یعنی ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا گیا ہے کہ جس میں اب یا تو منافقت کا پردہ چاک ہو جائے گا اور یا پھر ان کو سچے ایمان کے ساتھ اس حکم کو ماننا ہوگا۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اس ضمن میں پیدا ہونے والے ایک بڑے سوال کا جواب دیا ہے، اور وہ صحابہ کرام کی طرف سے سامنے آیا، یا کہہ لیجئے کہ ان میں سے بعض ضعیف یا کمزور لوگوں کی طرف سے سامنے آیا، وہ سورہ آل عمران میں زیر بحث ہے۔ ان نے یہ کہا کہ یہ جو منافقت کو نمایاں کرنے کا عمل ہے، اس کے لیے اتنے بڑے ابتلاء یا امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ تو ہر شخص کے دلوں کا حال جانتے ہیں، تو وہ اس کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیں، یا اگر لوگوں کو بتانا ہے تو وہ بتا دیں گے، تو پھر کون ہے کہ جو یہ کہے گا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کرے۔ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ تو میں قیامت میں کروں گا، دنیا میں یہ میرا قانون نہیں ہے، دنیا میں میں اس طریقے سے لوگوں کے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اس طرح کی جو چھپی ہوئی چیزیں انسانوں کی، یہ میرے شایان شان نہیں کہ میں یہاں اس پر کوئی گفتگو کروں، میں تو یہاں ابتلاء برپا کرتا ہوں، امتحان لیتا ہوں، امتحان کھرے کھوٹے کو یا نمایاں کر دیتا ہے اور یا کہیں پردہ پڑا رہ جاتا ہے تو وہ میں قیامت ہی میں اٹھاؤں گا۔ یعنی اس کا جواب دے دیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، کیونکہ اب اس جگہ سے، یعنی اس آیت 38 سے یا چوتھے شجرے سے اس سورہ کے آخر تک منافقین مخاطب ہیں، کمزور لوگ مخاطب ہیں، وہ لوگ کے جن کے دل میں شبہات ہیں وہ مخاطب ہیں، جو وسوسے پیدا کر رہے ہیں وہ مخاطب ہیں۔ اصل قانون پیچھے بیان ہو گیا ہے، یعنی وہ ساری بات پیچھے واضح ہو گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن گروہوں پر، جن جماعتوں پر، جن مخاطبین پر حجت تمام ہوئی ہے ان کے ساتھ اب کیا سلوک کرنا ہے، یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اس کا ایک پورا لائے عمل بیان کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں یہ ہوگا, دوسرے میں یہ ہوگا, تیسرے میں یہ ہوگا, وہ سب تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں سے اب یہ لوگ مخاطب ہیں. فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. ایمان والو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو, یعنی اس میں چونکہ حکم ان کو دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ذریعے سے سزا دی جائے گی, تو جہاد کی دو بنیادی صورتیں ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئی ہیں. ایک فتنے کے خلاف, فساد کے خلاف, ظلم و عدوان کے خلاف جہاد. یعنی اگر مسلمانوں کا نظم اجتماعی کہیں قائم ہے, ان کی حکومت قائم ہے, تو اس حکومت کی دینی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو وہ اس کا ازالہ کرے, ظلم کا ہاتھ پکڑے, ظلم کے خلاف, عدوان کے خلاف, زیادتی کے خلاف, لوگوں کے حقوق تلف کیے جا رہے ہوں, ان کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہو, یہ کام گروہوں کی طرف سے ہو, جماعتوں کی طرف سے ہو یا حکومتوں کی طرف سے, اس کے خلاف جو اقدام کیا جاتا ہے اگر طاقت ہے, اس کے شرائط اور حدود ہیں, تو وہ جہاد کی پہلی صورت ہے. اور یہ وہ صورت ہے کہ جو قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کا, مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا فریضہ بنا دیا ہے. اور یہ بڑی غیر معمولی ہدایت ہے. مسلمانوں کو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ان کے پروردگار نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہے اور وہ ظلم کا ازالہ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. اور اس میں سب سے بڑے ظلم کو قرآن نے خود موضوع بنایا ہے, وہ ظلم ہے مذہبی جبر پیدا کرنے کا, جس کو قرآن کہتا ہے فتنہ. اور پھر مزید یہ کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل. مذہبی جبر اللہ کی اسکیم کے خلاف بغاوت ہے. اللہ کی اسکیم دنیا میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا جا سکتا. تو اگر کسی جگہ دین کے معاملے میں, یعنی ظلم کی بہت قسمیں ہیں, لیکن اگر دین کے معاملے میں جبر کیا جا رہا ہے تو یہ سب سے زیادہ بدترین صورت ہے. یہ فتنہ ہے. اور یہ مذہبی جبر یا پرسیکیوشن یہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ کسی گروہ کے خلاف ہو رہی ہو, اگر مسلمانوں میں طاقت ہے اور ان کا اجتماعی نظم قائم ہے تو وہ اقدام کرے, یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا. دوسری صورت وہ تھی جو صحابہ کے لیے خاص رہی اور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ نے فیصلہ کیا, اور یہ آگے خود اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں بیان کر دیں گے, فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دلوائی جائے گی. اس کے لیے بھی اب میدان میں نکلنا تھا, تلوار اٹھانی تھی. اس میں قتل عام کا حکم دیا گیا ہے, ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس سورہ کی ابتدا میں. تو یہ بڑی سخت آزمائش تھی جس سے صحابہ کرام کی یہ جماعت گزری. جن لوگوں کے خلاف اقدام کے لیے یا جن پر سزا نافذ کرنے کے لیے انہیں مامور کیا جا رہا تھا, وہ کہیں دور دراز پڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. اس میں ان کے بھائی تھے, بیٹے تھے, باپ تھے, خاندان والے تھے, اعزہ اقربا تھے, دوست احباب تھے, ساتھ کاروبار کرنے والے تھے, ایک بستی میں رہنے والے تھے. تو یہ بڑی آزمائش اور بڑا امتحان تھا ان کے لیے. یہاں وہ صورت زیر بحث ہے, یعنی ظلم و عدوان یا فتنے کے خلاف جنگ وہ یہاں زیر بحث نہیں, دوسری جگہوں پر زیر بحث آئی ہے, یہاں یہ زیر بحث ہے. تو فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے نکلو تو تمہیں کیا ہو گیا کہ اس سا کل تم مل الارض, زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو. یہ بالکل تصویر کھینچ دیا قرآن مجید نے اس کیفیت کی جس میں کمزور، ضعیف اور منافقین مبتلا ہو گئے تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ تو موت کا حکم دے دیا گیا ہے. تو قرآن مجید نے تصویر کھینچ دی ہے کہ تم تو زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو، پھر باطن کو نمایاں کیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کسی بندہ ایمان کے ساتھ، بندہ مومن کے ساتھ، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے. تو دیکھیے کیسے بیان کیا ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، یعنی یہ فیصلہ کر لیا ہے تم نے کہ یہ زیادہ عزیز ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. یعنی ہونا کیا ہے، دنیا جانی ہے، یعنی کھونے کو تمہارے پاس یہ دنیا ہی ہے، آخرت تو انتظار کر رہی ہے تمہارا استقبال کرنے کے لیے. تو کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کا انتخاب کر لیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ صحابہ کرام کی جماعت کو جو اتنی غیر معمولی تاریخی عزت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند دی کہ تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت، اور غیر معمولی اعزاز حاصل ہوا. تو وہ کتنے بڑے امتحان سے گزرے ہیں. تو یہ بتایا کہ کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، پھر اس پر تبصرہ کیا، وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، سو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سرو سامان تو آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم سمجھ رہے ہو کہ اس کی کوئی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو وہاں پر ذروں کی صورت بکھر جائے گا. جن کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو، جن نعمتوں کو، جن سہولتوں کو، جن زندگی کی آسائشوں کو، یہ تو آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک ذرہ. تو کیا چیز ہے کہ جس کو انتخاب کر رہے ہو؟ تو فرمایا اس لیے اٹھو، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر نہیں اٹھو گے تو ایمان لا کے اس معرض میں آ گئے ہو، یعنی نہ لاتے تو وہ معاملہ ہوتا تمہارے ساتھ جو نہ ہونے والوں کے ساتھ ہے. اب اگر آ گئے ہو اور نہیں اٹھو گے تو پھر یاد رکھو کہ وہ عذاب جو منکرین کو ملنے والا ہے اس وقت، تم بھی اسی کی زد میں آ جاؤ. یعنی اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اگر اس نے اپنے طور پر سزا دینے کا ارادہ کیا تو تم نہیں اٹھو گے تو یہ نہیں کہ پھر وہ سزا انہی کے لیے خاص رہے گی، تم بھی اس کی زد میں آؤ گے، تم بھی اسی طرح مارے جاؤ گے. اس لیے اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا. یعنی ایک تو دنیا کے اندر وہی ہوگا جو اس سے پہلے عاد، ثمود، قوم نوح، قوم شعیب کے ساتھ ہو چکا. اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے آئیں گے، پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی. جیسے انہوں نے بستیاں الٹ دی ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی الٹ دیں گے. اور تم چونکہ پیچھے ہٹ چکے ہوگے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہونے والا ہے. اور فرمایا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کے بعد اپنے فرشتے ہی اتارے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری جگہ اپنے پیغمبر کو کسی اور قوم کی طرف بھیج دے اور وہ تمہاری جگہ لے کر اس عزت کو حاصل کر لے، اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذُرُّوهُ شَيَّا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. یعنی اس کے فیصلے تو اٹل فیصلے ہیں، وہ دنیا میں کرتا ہے تو وہ بھی اٹل ہے، قیامت میں کرے گا تو وہ بھی اٹل ہے. یہ پیغمبر کے آنے کے بعد فیصلے کی دنیا بنتی ہے، اسی کو دینونت اور جزا و سزا سے ہم تعبیر کرتے ہیں. دنیا میں قیامت صغرا، تو یہ وہ قیامت صغرا چھوٹی قیامت ہے جو رسولوں کے بعد ان کی قوموں کے لیے برپا ہو رہی ہے، یہ وہ زیر بحث ہے. اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذُرُّوهُ شَيَّا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. اس پر میں نے لکھا ہے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جنہیں خدا اپنے کسی مشن کے لیے منتخب کر لے. یعنی عام حالات میں تو سہولت ہے، بندوں کے ساتھ یہاں جو معاملہ ہوتا ہے اس میں اتنا بڑا امتحان نہیں ہوتا، زندگی کے عمومی احوال ہی امتحان کا ذریعہ بنتے ہیں. مال میں کمی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, وہ بھی بڑے امتحان ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے, لیکن بہرحال وہ عمومی نوعیت کے امتحان ہی ہوتے ہیں, اور ان کے نتیجے کو آخرت میں بندہ اپنے سامنے دیکھ لے گا. لیکن اگر اللہ کسی کو اپنے مشن کے لیے منتخب کر لے, جیسے وہ پیغمبروں کو منتخب کرتا ہے, ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں, انہیں جب اس مشن کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے تو اب ان کے لیے عام قانون نہیں رہتا. اس کو بیان کیا ہے سورہ حاقہ میں کہ ادنا درجے میں بھی اگر انحراف کریں گے تو دنیا ہی میں شارہ کاٹ کے پھینک دیے جائیں گے. بہت سخت الفاظ میں یہ بتایا ہے. اسی طرح سے بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مشن کے لیے منتخب کیا. حضرت ابراہیم کی ذریت, ان کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. یعنی دنیا میں پھر پے در پے ان کی پیٹ پر تازیانہ برستا ہے, وہ پھر آسانی سے معاف نہیں ہوتے. تو یہاں پر یہ بنی اسماعیل کو کہا ہے, یعنی رسول اللہ کے صحابہ, آپ کی قوم کو, کہ تمہارا بھی انتخاب ہوا ہے, تمہاری طرف بھی آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے. اور انتخاب تو اس سے بھی 2000 سال پہلے ابراہیم کے ذریعے سے ہو چکا ہے علیہ السلام. تو اب تمہارے پاس کوئی بچنے کی راہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی سزا ہے جنہیں خدا اپنے کسی مشن کے لیے منتخب کر لے اور وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیں, یعنی پھر گنجائش نہیں ہوتی. پیغمبر جب پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا تو اب دو ہی راستے ہیں, یا وہ اپنے مشن کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھائے گا اور قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی سرفرازی پائے گا, اور یا پھر یہاں بھی اور وہاں بھی اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کا نشانہ بن جائے گا قوموں کے ساتھ بھی جن کو اللہ اپنے مشن کے لیے منتخب کرے. تو یہ ذریت ابراہیم ہے, حضرت ابراہیم کی اولاد, یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل, جو اس مقصد کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. اس انتخاب کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں, ان اللہ ہستفا آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین, ہم نے دنیا کی ساری قوموں میں سے جس طرح ان فرد کی حیثیت سے آدم اور نوح کا انتخاب کیا, اسی طرح ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا. تو یہ انتخاب الہی ہے, استفاء ہے, مشن کے لیے منتخب کرنا. علاقے کا انتخاب کیا جائے, جیسے جزیرہ نما عرب اور فلسطین کا انتخاب کیا, تو وہ زمین مقدس قرار پاتی ہے, تقدیس حاصل ہو جاتی ہے اس کو. خدا نے کسی زمین کو اپنے لیے خاص کر لیا. اور کسی قوم کا انتخاب کیا جائے تو وہ دنیا کی قوموں میں سے اس قانون کی زد میں آ جاتی ہے. یہ قانون ہے جس کو اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل کا پورا مجموعہ اسی قانون کو بیان کرتا ہے. اور اگر آپ کتاب استثناء جو تورات ہے اس کو دیکھیں تو اس میں اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مرحلے کا ذکر کر کے بیان کیا ہے, اور صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب قیامت تک تمہارے لیے کوئی مفر نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. تمہارا انتخاب ہوا اور اس انتخاب کو تمہارے آبا نے قبول کر لیا. اب تو اس سے بھاگ کر ہی جان بچا سکتے ہو, اس کے اندر رہ کر کوئی راستہ تمہارے لیے نہیں. یہ ان لوگوں کی سزا ہے جنہیں خدا اپنے کسی مشن کے لیے منتخب کر لے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیں. ذریت ابراہیم, یعنی ابراہیم کی اولاد, ذریت ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہمیشہ رہا ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب کم و بیش 4000 سال کا عرصہ ہو رہا ہے, ایک ہی قانون ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ ابراہیم کی ذریت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. یعنی یہ دنیا میں خدا کی جزا و سزا کا نمونہ بنا دیے گئے ہیں اس مشن کے لیے منتخب کر کے, تو وہ اسی قانون کے تحت ہے. تو فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے, اپنا ہی بگاڑو گے. واللہ علی کل شئن قدیر, خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بڑا ہی بلی ہے یہ جملہ جہاں آیا ہے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ یہ مختصر سا جملہ بیک وقت کئی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، ایک یہ کہ خدا تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے، یعنی جس موقع پر کہا ہے خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ خیال نہ کرو کہ تم ایمان کا اظہار کر چکے ہو تو پکڑے نہیں جاؤ گے، ایک یہ کہ خدا تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے، دوسری یہ کہ تمہاری جگہ دوسروں کو اٹھا کھڑا کرنے پہ قادر ہے، ناگزیر نہیں ہو گئے ہو، وہ چاہے گا تو کسی اور قوم کو یہ سعادت بخش دے گا، تیسری یہ کہ وہ اپنی ہر اسکیم بروئے کار لانے پر قادر ہے، اپنے کسی بھی ارادے کی تکمیل میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس لیے یہ ایک جملہ ہے، اپنے موقع اور محل پر آیا ہے تو ان سارے مفاہیم میں گویا ہر ہر پہلو کا حامل بن گیا ہے، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الا تنصرو ہو، اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے۔ اب دیکھیے یہ وہ لفظ آ گیا جس کو میں نے تنقیح کر کے یہ بتایا ہے کہ دین کی خدمت کے، دین کی حمایت کے، دین سے متعلق جو کام بھی دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید کا عنوان نہ اقامت دین ہے نہ کوئی غلبہ حق ہے، وہ نصرت دین ہے، یہ تعبیر ہے جو دین اختیار کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے تو اس کے ساتھیوں سے اس کی مدد کا جو تقاضا کیا جاتا ہے وہ بھی نصرت۔ اللہ کا دین دنیا میں موجود ہے، آپ اللہ کے دین کی اشاعت اور دعوت کے لیے مسجد بنائیں، کوئی ادارہ بنائیں، کوئی تعلیم کا بندوبست کریں، تحقیق کا کام کریں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت۔ اور یہ اللہ کے دین میں جو ایمان ہے اس کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا ہے۔ تو یہاں دیکھیے وہی آ گیا، الا تنصرو ہو، یعنی اب نصرت کا موقع آ گیا ہے۔ پیغمبر کی مدد کے لیے فرشتے تو آتے رہے ہیں، لیکن تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم آؤ میدان میں، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں، تو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا فقط نصر اللہ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب انہی منکروں نے، یعنی جن کے خلاف تمہیں اقدام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جب انہی منکروں نے اس کو یعنی پیغمبر کو اس طرح نکالا تھا۔ کس طرح نکالا تھا؟ کیا غیر معمولی الفاظ ہیں، اذخرجہ الذین کفروا، جب انہی منکروں نے ان کو اس طرح نکالا تھا، ثانی اثنین، کہ وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، یعنی اس حال میں نکلے تھے کہ ایک وہ تھے اور ایک صدیق تھے، دو ہی تھے نا، کوئی اس وقت زمین آسمان پر مدد کرنے والا نہیں تھا۔ جب انہی منکروں نے اس کو اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، یہ ظاہر ہے کہ سفر ہجرت کی طرف اشارہ ہے، جس میں صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، یعنی وہ چونکہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے تو اس وجہ سے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، دو لفظوں ہی میں بیان ہو گئی۔ اور اس میں سیدنا صدیق کو جو غیر معمولی اعزاز حاصل ہوا ہے، یعنی پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، یعنی ایک پیغمبر تھا اور ایک وہ تھا، بس دو ہی تھے۔ تو یاد کرو کہ اس وقت کیا کیا تھا ہم نے، پھر اس کی تصویر کھینچی، اس ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی وہاں چھپے ہوئے تھے اور ابھی راستہ بھی نہیں کھلا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کیا دل نواز تصویر ہے۔ اور جب وہ یعنی ہمارا پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ کیا صورت حال تھی، تم بالکل تلواروں کے نیچے تھے، کوئی مددگار نہیں تھا اس وقت، ایک ایسا سفر جس میں نہ کوئی لشکر، نہ کوئی جمعیت، نہ آسمان سے نہ زمین سے، کچھ بھی نہیں تھا، بظاہر تو دو لوگ تھے بالکل نہتے، اور صورتحال یہ تھی کہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جو غیر معمولی اور لافانی الفاظ سیدنا صدیق کی زبان سے نکلے ہیں، جب ایک چرواہے نے راستے میں پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو اب اگر تو بتا دیں کہ یہ محمد ہے تو سخت خطرہ ہے، ہر ہر شخص ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اگر نہ بتائیں تو کیا غلط کہیں؟ تو کیا شاندار فقرہ کہا، رجل یہدی الطریق، ایک شخص ہے رہنمائی کرتا ہے. یہ کہہ کے اس وقت وہ نکلے. تو یہ وہ دو میں دوسرے ہیں. فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس وقت اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے. اور پھر کیا کیا؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی اور خدا کی بات ہی اونچی رہی. واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. کیا شان ہے اس بات کی، اور کس طرح اس کو بیان کیا ہے. اس میں کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.